بسم الله الرحمن الرحيم. 17 اور 18 یہ دو پارے آج تلاوت کیے گئے ہیں. 17ویں پارے کے شروع میں اللہ پاک نے لوگوں کی غفلت پر شکایت فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ لوگوں کا حساب بالکل قریب ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ غفلت میں ہیں اور حق سے اعراض کیے ہوئے ہیں. جس کا حساب ہونا ہے، جس چیز کا، اس کی فکر ہونی چاہیے کہ بھئی فلاں چیز کا حساب ہونے والا ہے، اور وہ بہت دور ہے، بہت ٹائم اس کا باقی ہے، تو بھی آدمی تھوڑی غفلت کر سکتا ہے. اب تعالی شانہ فرما رہے ہیں تو بالکل قریب ہے. اصل یہ ہے کہ جو وقت ہمیں نظر آتا ہے لمبا، تھوڑا اور زیادہ، اس کا اعتبار نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے اس کا اعتبار ہے. ہمارے حساب سے وقت لگتا ہے کہ بہت سے سال باقی ابھی باقی ہیں، زندگی باقی ہے، اس کے بعد مریں گے، اس کے بعد اٹھائے جائیں گے، پھر اس کے بعد میں حساب کتاب ہوگا. ہم چونکہ چھوٹے ہیں تو اس میں ہمیں چھوٹی چیز بھی بڑی لگتی ہے، اور حق تعالیٰ شانہ کے پاس وہ بڑے ہیں بہت، تو ان کے، اور پھر یہ کہ ان کا ایک نظام ہے پورا، اس کی وجہ سے ان کو بالکل نہیں لگتا کہ اس کے لیے کوئی وقت باقی ہے. جب ہمارے 1000 سال گزرتے ہیں تو آخرت میں ایک دن ہوتا ہے، وہاں ایک دن، یہاں کے 1000 سال. اب 1000 سال میں سے اگر ایک آدمی کو دسواں حصہ بھی ملا، ایک دن کا دسواں حصہ اگر اللہ پاک کسی کو دنیا میں رکھتے ہیں تو وہ 100 سال بنتے ہیں. تو ہمارے حساب سے تو 100 سال 100 سال ہیں، لیکن اللہ پاک کے حساب سے 100 سال ایک دن کا دسواں حصہ ہے. اب جیسے آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا اجمالی حساب تو شروع ہو جاتا ہے قبر پر، قبر میں اجمالی حساب ہوتا ہے، قبر سے اٹھائے جانے کے بعد میں تفصیلی حساب ہوگا. تو اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کی موت اس کے بالکل قریب ہے، اس کا حساب بھی قریب ہے. ان کو بہت لمبا وقت لگ رہا ہے لیکن ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. فرمایا کہ جب بھی ان کو کوئی یاد دلانے والی چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، سمجھانے والی، تو یہ لوگ سنتے ہیں اس حالت میں کہ اس کے ساتھ کھیل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایزی لیتے ہیں، بہت زیادہ توجہ سے اس کے اوپر فوکس کر کے کہ بھئی یہ واقعتاً بہت اہم بات ہے، ایسا نہیں سنتے لوگ اللہ پاک شکایت کر رہے ہیں. اور دل جو ہیں ان کے غافل ہیں، بس پتہ نہیں کدھر غائب ہیں، جس چیز کی طرف توجہ دلوں کو ہونا چاہیے ادھر نہیں ہے. تو مشرکین کے کچھ حالات اس کے بعد میں اللہ پاک نے بیان فرمائے. یہ دھوکہ جیسے ہر زمانے کے لوگوں کو ہوتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی بستیاں جو گناہوں کے اندر ڈوب گئے تھے، گناہوں کے عادی ہو گئے تھے، ہم نے ان سب کو برباد کیا ہے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور پھر بعد میں ہم نے دوسروں کو آباد کیا. اب جب دوسروں کو آباد کیا ہے تو وہ دوسرے اپنے پہلوں سے سبق نہیں لیتے کہ ان کے ساتھ میں جو انجام ہوا، ان کے ساتھ جو حشر ہوا، کہیں ہمارے ساتھ میں بھی وہ حشر نہ ہو. اور اللہ پاک فرما رہے کہ کسی سے رشتہ داری تو میری ہے نہیں، ایک عادت ہے، میری سنت ہے کہ ایسے کے ساتھ یہ برتاؤ ہے اور ایسا رہنے والے کے ساتھ یہ برتاؤ ہے. تو جو برتاؤ پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا وہی برتاؤ اگلے لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے. جب ہماری پکڑ آتی ہے تو اس وقت میں لوگ جو ہے نا متنبہ ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت بیدار ہونے سے کیا فائدہ ہے، جب ہماری پکڑ آ جائے گی تو اس وقت جو ہوشیار ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیشہ ایسے ہی ہوا کہ جب ہماری پکڑ آئی تو انہوں نے جناب واویلا مچانا شروع کیا اور یہ پکارتے رہے اللہ کو، لیکن اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے ان کو بالکل بھوسے کی طرح بنا دیا اور بجا کے رکھ دیا سب کو. نہ ان کی معیشت رہی، نہ ان کی اقتصادیات رہے، نہ ان کی زندگیاں رہی، نہ ان کے کھیل تماشے رہے، سب یہاں سے وہاں تک ختم ہو گئے. خمود کہتے ہیں چراغ کے بجا دینے کو، ایسے ان کو بجا دیا گیا جیسے چراغ گل کر دیا جاتا ہے، جیسے بتی آف کر دی جاتی ہے. یہ جو آسمان اور زمین کا نظام تم دیکھتے ہو، یہ کوئی کھیل کے لیے ہم نے نہیں کیا ہے، ایک مقصد کے ساتھ ہے. ایک مصلحت کے ساتھ ہے، ایک نظام کے ساتھ ہے۔ اس پہ غور کیا کرو کہ اتنا بڑا آسمان اور اس کے ساتھ یہ زمین، پھر اس کے ساتھ یہ رات اور دن کا نظام، چاند اور سورج کا نظام، موسم اور بادل اور بارش اور غلوں کا اگنا، انسانوں کی زندگیوں کا اس پہ ہونا، لیکن یہ ہم نے کوئی تفریح تھوڑی کی ہے، ہم نے یہ ایک بہت بامقصد طریقے پر ہوا ہے۔ کہنے اگر ہم کو کھیل کرنا ہوتا تو ہم اپنے لیے کوئی دوسرا کھیل اختیار کرتے۔ ایک بات ہے، اللہ پاک کے لیے تو کھیل ہوتا ہی نہیں کوئی، لیکن فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کو کوئی کھیل بنانا ہی ہوتا تو لتخذنا ہم من لدنا، ہم اپنی طرف سے کوئی دوسرا کھیل کرتے، یہ آسمان زمین کے بنانے کا یہ کھیل نہ کرتے ہوں۔ تو یہ تو تمہارے خاص نظام کے ساتھ میں بنایا گیا ہے، اس وجہ سے جو یہاں پر حق کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو حق کو حق سے اعراض کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اور جو بھی دنیا میں حق و باطل کی کشمکش میں حق پر رہے گا، تو اگر وہ حق کو ظاہر کر دے اپنے عمل سے، حق کو قبول کر لے، اپنی زندگی میں حق کو لے آئے، تو جتنا باطل کا جو نظام ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ ہم حق کو لے کے باطل کو مارتے ہیں اور باطل کا دماغ نکال دیتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ حق کو لے کے باطل کو مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق ہو باہر، حق کے الفاظ نہ ہو، حق کا علم نہ ہو، خالی نالج نہ ہو، بلکہ حق زندگیوں میں ہو۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کا خارجی وجود، بیرونی وجود، اور قرآن پاک کا اور احادیث مبارکہ کا بیرونی وجود جو ہے وہ انسانوں کی زندگیاں ہوتی ہیں، کہ عمل کے اندر ہو قرآن، تو پھر ایسی صورت میں باطل نہیں ٹھہر سکتا، چاہے کتنا ہی پاورفل ہو، کتنا ہی پلاننگ کے ساتھ ہو، کتنا ہی منصوبہ بند طریقے پر ہو، کتنا ہی طاقت، کچھ بھی ہو نہیں ٹھہر سکتا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ اور نظام ہے۔ توحید کی دلیل دی، فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا اس آسمان اور زمین میں، تو یہ آسمان اور زمین قائم ہی نہیں رہتے۔ آسمان اور زمین کا قائم رہنا، چاند اور سورج کا قائم رہنا، رات اور دن کا آنا، یہ بتا رہا ہے کہ ایک ہی الہ ہے۔ تو ایک بنانے کو کہتا آسمان، ایک بگاڑنے کو کہتا زمین، ایک بنانے کو کہتا ایک بگاڑنے کو کہتا، ایک بارش برسانا چاہتا ایک نہیں برسانا چاہتا، ایک سورج کو نکالنا چاہتا ایک نہیں نکالنا چاہتا، ایک طرف سے نکالنا چاہتا ایک دوسری طرف سے نکالنا چاہتا، دونوں میں سے کسی ایک کی چلتی، وہ جس کی چلتی وہی خدا ہوتا، جس کی نہ چلے وہ خدا کیسے رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے آسمان اور زمین کا یہ نظام یہ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک ایک ہیں، ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس آسمان اور زمین کے سلسلے میں بہت زیادہ سائنسی بات تو قرآن پاک میں نہیں کہی گئی، لیکن اشارے بہت ہیں۔ جیسے اس میں ایک اشارہ یہ دیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ان السماوات والارض کانتا رتقا، رتق کے معنی تھے بالکل چپکے ہوئے ہونا، ففتقناہما، ہم نے ان کے درمیان پھاڑ دیا، ان کو ہم نے پھاڑ دیا، کھول دیا۔ اس کی مثال میرے ذہن میں آتی ہے، واللہ عالم کس حد تک مطابق ہے، جیسے روٹی ہوتی ہے، جب روٹی بنائی جاتی ہے، پیڑا بنایا جاتا ہے، اس کا بیلتے ہیں روٹی کو، توے پہ ڈالتے ہیں، تو پھر اچانک جو ہے اس کے اندر ایک فتق ہو جاتا ہے، ایک اس کے اوپر کا حصہ ہو جاتا ہے، ایک نیچے کا ہوتا ہے، درمیان میں جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ آسمان اور زمین اصل میں ملے ہوئے تھے، ان کو ایسا کھول دیا گیا ہے، اس کے بیچ میں ہم لوگ ہیں، آسمان اور زمین کے روٹی میں ہم لوگ ہیں، انسان تھوڑے دنوں کے لیے بسائے گئے ہیں اس پورے نظام کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور یہ زمین بدل دی جائے گی، اور جنت اور جہنم اور آخرت کی پوری دنیا وہ اس کے باہر ہے، لوگ اس کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اندر کیسے نظر آئے گی ان کو، تو کہتے ہیں بس مذہب میں ایسے ہی ہے، جنت جہنم کی بات کہیں نظر نہیں آتی، جنت بھائی جب اس آسمان کے باہر نکلو گے تو نظر آئے گی۔ انڈے کے اندر جب تک مرغی کا بچہ ہے، اس کو اگر یہ بتایا جائے کہ انڈے کے باہر کچھ ہے تو اس کو تھوڑی سمجھ میں آتا ہے، وہ پورا گول گھوم کے وہ بولتا میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انڈے کے اندر تو واقعی اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے وہ چھلکا توڑ کے باہر آتا ہے تو پتا چل رہا ہے کہ واقعی بھائی یہ تو ایک دوسری دنیا ہے یہاں پہ۔ تو جیسے انڈا ہے اور انڈے کے باہر یہ دوسری دنیا ہے، ایسے ہی اس دنیا ہے، اس دنیا کے انڈے کے باہر آخرت ہے، اور انڈے میں اور دنیا میں جتنی مناسبت ہے اتنی بھی مناسبت نہیں ہے۔ اس پوری اس کائنات کو، اس دنیا کو جو ہم جس میں بستے ہیں اس میں، اور آخرت کی لائف میں اور آخرت کی زندگی میں دنیا میں اتنی بھی مناسبت نہیں ہے جتنے ایک انڈے میں اور پوری دنیا کے اندر ہے، اس سے کہیں بڑی ہے آخرت۔ اس کے حالات ہی عجیب ہیں، اس کے معاملات عجیب ہیں، اس میں چیزیں الگ چلتی ہیں، اس میں اس کی کرنسی الگ ہوتی ہے، اور وہاں کے باغات بھی ویسے ہی ہیں، وہاں کے عذاب بھی ویسے ہی ہیں، وہاں کی نعمتیں بھی ویسے ہی ہیں، اور وہ بالکل حق ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ بالکل سچے ہیں، اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل سچے ہیں، تو سچے پیغمبر کی طرف سے جب ایک بات آئی تو ہماری اگرچہ دیکھی ہوئی نہیں ہے، یقین کرنے کا کام ہے. فرمایا کہ تمہاری دن میں حفاظت اور رات میں حفاظت کون کرتا ہے؟ اس کے بعد حق تعالیٰ شان ایک بات یہ فرمائی یہاں پر کہ دن میں جو تمہاری حفاظت ہے وہ کون کرتا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ کوئی تم خود کرتے ہو یا کوئی دوسرا کر رہا ہے؟ اور رات میں جو تمہاری حفاظت ہے وہ کون کرتا ہے؟ تمہاری بیویوں کی، تمہارے بچوں کی، تمہارے کاروبار کی، تمہارے گھر کی. فرمایا میں کرتا ہوں، رحمان کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. اللہ پاک ہمارے محافظ ہیں، جیسے وہ رب ہیں، جیسے وہ رزاق ہیں، ویسے ہی وہ مہیمن ہیں، ویسے ہی وہ حافظ ہیں، ویسے ہی وہ حفاظت فرمانے والے ہیں. فرمایا کہ رحمان ہی حفاظت کرتا ہے. اللہ پاک کی یاد سے تم لوگ اعراض کرتے ہو، بھائی وہ تمہارا صبح شام نگرانی کرتا ہے، اس کو تم یاد نہیں رکھتے، اس کو بھولتے ہو. اللہ پاک فرما رہے ہیں، میرا شکایت والا انداز ہے یہ بھی. بل ہم آندی کی ربی ہوں موردون. اور پھر یہ بھی پوچھا کہ یہ بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور الہ تو نہیں ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہو؟ کون ہے الہ؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مزے دیتے ہیں کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، تو اس میں ٹائم نکلتا ہے تھوڑا سا، تو اس میں دل سخت ہو جاتے ہیں اور لوگ دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے بیٹھتے ہیں. یہ سمجھا رہے ہیں لوگوں بل متانا وآباہم حتا طال علیہم العمر. جب ہم مزے دیتے ہیں ان کو اور وقت نکلتا ہے اس میں، تو بس اس میں غفلت طاری ہو جاتی ہے اور اصل زندگی کو، آخرت کو یہ بھول بیٹھتا ہے انسان. لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے زمین کم کرتے ہیں ان کے اطراف سے. نام اعمال کے اعمال انصاف کے لیے ترازووں کو رکھا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر انسان کا عمل وہ تولا جائے گا. موازین جمع ہے میزان کی، یعنی ترازو ہوں گے. اس کا مطلب بہت لمبا چوڑا ہے. علماء نے یہ فرمایا کہ عملوں کی کائنڈ الگ الگ ہیں، اس وجہ سے تول بھی الگ الگ ہوگی. خود دنیا کی چیزوں کے اندر بھی تول الگ الگ ہوتی ہے نا، بھائی بخار تولنے کی چیز الگ ہے، ٹیمپریچر کے ذریعے سے شوگر تولنے کی چیز الگ ہے، اور غلہ تولنے کی چیز الگ ہے، سونا تولنے کی چیز الگ ہے، پانی تولنے کی چیز الگ ہے، مختلف قسم کے تول الگ الگ ہوتے ہیں. ایسے ہی اللہ پاک کے یہاں اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے. ظاہر ہے کہ دیکھنے کو تولنا الگ ہے، سننے کو تولنا الگ ہے، بولنے کو تولنا الگ ہے، پکڑنے کو تولنا، چلنے کو تولنا، ہر عمل کو، صدقہ اور خیرات کو تولنا، نماز روزے کو تولنا. تو اس لیے فرمایا کہ ہم میزان موازین کو، بہت سے ترازوؤں کو قائم کریں گے انصاف کے لیے، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا. رائی کے برابر بھی یا اس سے کم زیادہ کوئی آدمی ہمارے پاس اچھا یا برا عمل لے آئے گا، ہم اس کو حاضر کر دیں گے. اتینا بھی ہم اس کو لانے والے ہیں سامنے کہ یہ تمہارا عمل تھا. اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اور فرمایا وہ کفا بنا حاسبین، اور ہم سے بہتر حساب کون لے سکتا ہے؟ ہم پورے حساب لینے والے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن کو کہا گیا ہے کہ وہ بھیدوں کے کھولنے کا دن ہے، وہ سرائر کے، وہ چھپی ہوئی باتوں کے باہر آنے کا دن ہے، یوم تبل السرائر. اور فرمایا کہ وہ دن انسانوں کی جانوں کے رہن کا دن ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان رہن ہوگی ہمارے پاس اس کے عمل کے بدلے میں. عمل کا عمل کو جانچیں گے، اس کے بعد جان چھوڑی جانے والی ہے، اس سے پہلے جان نہیں چھوٹ سکتی کسی کی. پھر اللہ نے حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں ایک بات سمجھائی گئی ہے واضح. یعنی بعض مرتبہ ایک چیز کو فوکس کیا جاتا ہے نا، ویسا ہے اس میں. وہ یہ ہے کہ پوری مخلوق میں انسان وہ اشرف ہے، سب سے افضل ہے. انسانوں کے اندر مسلمان جو ہوتے ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں. مسلمانوں میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت محبوب ہوتے ہیں. ولیوں میں پھر جو صحابہ ہوتے ہیں وہ ان اولیاء سے بھی زیادہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. صحابہ کے بعد ان سے اوپر کا جو مرتبہ ہے وہ انبیاء کا ہے. انبیاء جو ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب ہوتے ہیں، سلیکٹڈ ہوتے ہیں. وہ کوئی کمائی کا عہدہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کما کے وہ عہدہ لے سکے گا، اللہ کی طرف سے منتخب وہ ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ مغز جو انسانوں کا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا رویہ رکھتا تھا، اس کو سمجھایا گیا ہے. وہ سب ہمارے بندے تھے، ان میں بالکل بڑائی نہیں تھی، عاجزی ہوتی تھی، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے، اور دنیاوی حالات ان پر بھی آتے تھے. حالات دنیا کے ایسے ہیں کہ سب پر آتے ہیں، نعمتیں ہوں یا تکلیفیں ہوں، ہماری طرف سے انہیں گئی تھی اور ہم نے ان کی تکلیفوں کو دور کیا، اور جس کو جو نعمت ملی وہ ہم نے دی ہے، اس کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھایا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا پورا بہت لمبا, جس میں ان کے بتوں کے توڑنے کا ذکر, یہ وہ تفصیل سے ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو ان کو آگ میں ڈال دیا دشمنوں نے, ہم نے آگ کو براہ راست حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. تو ابراہیم کو کس نے بچایا؟ ابراہیم جیسے پیغمبر کو, نہ ابراہیم خود اپنے کو بچائے, نہ کوئی دوسرے فرشتے نے بچایا, نہ کوئی اور طاقت نے بچایا, ہم نے بچایا ان کو. ہم نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دے دیا کہ تم سلامتی والی ہو جاؤ, ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جاؤ. پھر لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا, فرمایا کہ ان کو ان کے گھر کو ہم نے بچایا, اور جو ان کے خلاف کاروائی کرنے والے تھے تباہ اور برباد ہم نے کیا ان کو. اور پھر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیے, یعقوب دیے, اور یہ سارے کے سارے جو ہیں بہت صالح اور پیغمبر تھے, اور ان کو ہم نے امام بنایا, مقتدا بنایا سارے انسانوں کا. کسی کو بڑا بنانا, چھوٹا بنانا, مقتدا بنانا, تابع بنانا, متبوع بنانا, یہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں. پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے, نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہے, حالانکہ وہ پہلے ہیں, لیکن یہاں واقعی میں کسی مسئلے سے اللہ پاک نے ایسا فرمایا. نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے ہمیں پکارا, عاجز ہو گئے, تبلیغ کرتے 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 900 سال سے زیادہ تر لوگوں کو اصلاح کرتے رہے, تبلیغ فرماتے رہے, پھر آخر میں انہوں نے ہمیں پکارا. جیسے انہوں نے ہمیں پکارا یعنی دعا کی, تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کی, اور ان کو اس کرب عظیم سے, رنج سے اور غم سے جو اس میں وہ مبتلا تھے, ہم نے نجات دی, اور ان کی ہم نے مدد کی, اور دوسرے لوگوں کو سب کو ہم نے ڈبو دیا. حضرت داؤد ہیں, حضرت سلیمان ہیں, بڑے جلیل مرتبہ پیغمبر گزرے ہیں اور بادشاہ گزرے ہیں, اور ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ دنیا کی ایسی طاقتیں ان کے پاس تھیں کہ دنیاوی بادشاہوں کے پاس کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہوتی, وہ ایسی طاقتیں تھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت داؤد اور سلیمان, ان کو فہم ہم نے دی تھی, سمجھ ہم نے دی تھی, اور حضرت داؤد کو لباس بنانے کا, فوج کے اندر جنگ کے اندر کام آنے کے لیے لوہے کا لباس بنانے کا علم ہم نے دیا تھا, اور لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل موم کی طرح نرم کر دیا تھا. ان کا معجزہ تھا یہ کہ ہاتھ میں لوہا لیتے وہ بالکل جیسے چاہے اس کو باریک بنا لیتے, موٹا بنا لیتے, پتلا کر لیتے. اور پھر ان کو علم بھی دیا گیا تھا وحی کے ذریعے سے, لوہے کا کرتا سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے بنایا ہے. فرمایا سلیمان علیہ السلام ہے, ان کو ہم نے ہوا دے دی تھی, ہوا مسخر تھی ان کی, یعنی پلین کی شکل میں نہیں تھی, پلین ہوا تھی, یعنی خالی سالڈ ہوا جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو کہتے کہ لے چلو تو چلتی لے کے, وہ ایسی اللہ پاک نے ان کو حکومت دی تھی. 6-6 لاکھ آدمیوں کے لشکر کے ساتھ میں سلیمان علیہ السلام اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے اور کہتے کہ لے کے چلو, تو جدھر فرماتے سلیمان علیہ السلام ادھر لے کے جاتی اور آہستہ سے لے جاتی, مطلب ان کو تکلیف نہیں ہونے دیتی تھی. رخان, رخا کہتے ہیں کہ آرام کے ساتھ میں لے جانا, اور غدب وہا شہر و رواح وہا شہر, صبح کے وقت میں ایک مہینے کی مسافت پر لے جاتی, شام کے وقت میں ایک مہینے کی مسافت پر لے جایا کرتی تھی. ہم نے ایسا ان کو مسخر کر دیا, جنات ان کے تابع تھے, پرندے ان کے تابع تھے, پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے, پرندے ان کی ماں رہتے, شیاطین ان کے ماں مسخر تھے, اور انسانوں کا تو حساب ہی کیا باقی رہتا ہے اس کے پاس. سمندر کا سارا جتنا جوہر پایا جاتا ہے سمندر میں وہ ان کے تابع تھا, زمین میں جتنے خزانے تھے وہ نکالتے رہتے تھے جب چاہے, جب اس میں سے کام لیتے تھے. تو یہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا, فرمایا ہم نے دیا تھا. اب ادھر نعمتوں کی لائن میں یہ دیکھا نا تم نے, ادھر ایوب علیہ السلام ہے, وہ مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں رہے, انہوں نے ہمیں پکارا, ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا, ان کی مصیبت ہم نے دور کی ہے. تو ایوب جیسے پیغمبر کی مصیبت بھی کسی اور نے دور نہیں کی, ہم نے دور کی ہے. اسماعیل ہیں, ادریس ہیں, ذوالکفل ہیں, یہ سب صبر کرنے والے پیغمبر تھے. ذوالنون ہیں, یونس علیہ السلام کا لقب ذوالنون ہے, فرمایا کہ جب وہ چلے گئے تھے پھر ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا, وہاں جا کے انہوں نے کس کو پکارا؟ ہمیں پکارا, اور وہاں یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم نے ان کی بات کو قبول کیا, ان کی دعا کو, اور ان کو غم سے نجات دی. اور ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے رہیں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ بتا رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک, جیسے یونس علیہ السلام کو فائدہ ہوا تھا, ایسے ایمان والے بھی جب تکلیف میں اس کو پڑھیں گے تو ان کو اس سے نجات ملا کرے گی. فرمایا زکریہ علیہ السلام ہیں, ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی, انہوں نے ہم سے دعا کی کہ پروردگار مجھے آپ بے وارث مت چھوڑ دیجیے, تو ہم نے ان کو بیٹا دے دیا. تو اولاد ان کو کس نے دی تھی؟ ہم نے دی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے دی ان کو اولاد. فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ. یہ سارے کے سارے دو کام کرتے تھے, ایک تو یہ کہ جو نیک عمل ہے اس میں آگے بڑھتے تھے, دوسرے ہمارے ہم سے دعا کرتے تھے. دو چیزیں ہوتی ہیں اصل, عمل اور دعا. جو عمل اللہ نے بندے کو لگایا ہے بندہ وہ کام کرے, پھر اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. دنیا میں سب سے طاقتور چیز دعا ہے. اگر مسلمان کو دعا مل جائے, یعنی دعا کرنی آ جائے, صفت قبولیت کے ساتھ میں دعا اگر اس کو مل جائے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. نہ دشمن اس کے سامنے ٹھہر سکتا, نہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر سکتا ہے. مگر دعا جو ہے وہ عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بغیر عمل کی دعا کا کوئی وزن نہیں ہوتا. دعا میں اصل اللہ کی طاقت کو متوجہ کرنا ہوتا ہے. اور اللہ پاک ساتھ دے رہے ہیں آپ کا, تو پھر اللہ کیا نہیں کر سکتا. جو اللہ کر سکتا ہے دعا میں وہ ہو سکتا ہے. وہ ہے اصل میں. فرما رہے کہ وہ لوگ نیک عمل میں بہت آگے بڑھتے تھے پورے پیغمبر. اور دوسری یہ ہے کہ ہم کو پکارتے تھے, ہمیں ہم سے دعا کرتے تھے, اور ڈرتے ہوئے بھی کرتے تھے اور امید کے ساتھ میں بھی کرتے تھے. اسی طرح جو مریم ہیں, جنہوں نے اپنی عزت کی پوری حفاظت کی, ہم نے ہی ان کو عیسیٰ دیے, یعنی بیٹا دیا ہم نے ان کو, اور ان کو اور ان کے بیٹے کو سب کو پوری دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنایا. فرمایا کہ یہ جتنے پیغمبروں کے نام اور واقعات آپ کو بتایا گیا, یہ الگ الگ مذہب کے نہیں تھے, ایک ہی تھے یہ پورے. یہ کانسیپٹ ہے, تھوڑا سا سمجھنا ہے مسلمان کو. آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی مذہب ہوتا ہے. دنیا میں ایک ہی مذہب ہے اصل, وہ ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جس پیغمبر, یعنی وقت کے پیغمبر کو اللہ پاک کی طرف سے جو وحی آتی ہے قوم کو, وہ بتاتا رہتا ہے اس کو ماننا. ایک مذہب کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بننا. تو وقت کا پیغمبر بندگی سکھاتا تھا کہ بھئی اس وقت اللہ پاک کیا بندگی چاہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جاتا تھا اللہ کیا چاہ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کو بتایا جاتا تھا اللہ کیا چاہ رہے ہیں. انسان سے اس کا مطالبہ تھا کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا. اس کا نام بندگی ہے, اسی کا نام اسلام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا کہ انسانوں سے اللہ پاک کیا چاہ رہے ہیں, عبادت کیسی چاہ رہے ہیں, معاملے کیسے چاہ رہے ہیں, معاشرت کیسی چاہ رہے ہیں, اخلاق کیسے چاہ رہے ہیں, عقیدے کیسے چاہ رہے ہیں, وہ بتا دیے گئے. اب وہی مذہب ہوگا, اور کوئی دوسرا مذہب نہیں چل سکتا ہے. کبھی بھی دنیا میں ایک سے زیادہ مذہب نہیں ہوتے. ایک ہمارا عقیدہ ہے ذہن میں رکھنا, وہ یہ کہ حق کے اندر توحید ہے, حق میں تعدد نہیں ہے. حق کئی نہیں ہوتے ہیں, حق ایک ہی ہوتا ہے. نجات کے راستے کئی نہیں ہیں. تم بھی ٹھیک ہیں, تم بھی ٹھیک ہیں, تم بھی ٹھیک ہیں, تم اپنی طرف سے اللہ کے پاس جاؤ, تم اپنی طرف سے جاؤ, تم اپنی طرف, نہیں ویسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے پاس آنے کا ایک ہی راستہ رکھا ہوا ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسلام کے علاوہ اللہ کے قریب ہونے کا, جنت میں جانے کا, جہنم سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. دنیا بھر کے پائس ہو جائیں, دنیا بھر کے پوتر ہو جائیں, کوئی گناہ نہ کریں, چیریٹی میں لاجواب ہو جائیں, اچھے کردار ہوں, اچھے اعمال ہوں, سارے کے سارے لے کے جہنم میں ڈوبنا پڑے گا, کوئی کام نہیں آئے گا. ایمان کے بغیر, اسلام کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہے آخرت میں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی تھے. ان ہذہ امتکم امت واحدہ وانا ربکم فاعبدون, میں تمہارا رب ہوں. آدھے گھنٹہ ہو گیا. 18ویں پارے میں ایک خاص مضمون ہے, انسانوں کے دنیاوی زندگی کے اندر. اس کو میں اجمالی طور پر دو چار منٹ میں سنا دیتا ہوں, اس کو بجائے پھیلانے کے. مضامین تو کئی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑے سے وقت میں کچھ تھوڑا ہی سنایا جا سکتا ہے. انسانوں کے اندر اجتماعی طور پر امن کے لیے بنیادی طور پر, مرکزی طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں. کلیکٹولی امن والی زندگی کے لیے, اور اسلام جو ہے نا وہ امن لے کر آیا ہے, دنیا کا بھی سلامتی لے کر آیا ہے, دنیا کی بھی, جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, عزت کی حفاظت. جان اور مال اور عزت اگر کسی کی کوئی ڈیمیج کرتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے, تو وہ ایک قصور نہیں ہوتا. وہ ایک قصور نہیں ہوتا بلکہ وہ پورے نظام کا قصور ہے. وہ یعنی بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جتنی غلطی اتنی سزا. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ غلطی کو تولا نہیں جاتا, بلکہ غلطی کا ایفیکٹ کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے بحیثیت مجموعی. اور ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے, ہر مملکت میں ہوتا ہے کہ ان کے یہاں بعض غلطیاں جو ہے وہ تولی نہیں جاتی کہ اس کی کتنی غلطی ہے. اب بعض مرتبہ یہاں جتنے اندیشے کے لوگ ہوتے ہیں, کتنا فساد کیے کہ جو لوگوں کے اندر امن کو خراب کرنے والے لوگ ہیں, بلکہ اندازہ ہوتا حکومت کو تو کتنا سیریس لیتی ہے حکومت, کیسا جو ہے خالی اندیشے میں پکڑتی, کیسے ان کو سزا دیتی, ان کی غلطی تولتے ہیں کیا کہ بھائی اس نے جو پٹاخہ چھوڑا وہ کتنے اس کا تھا, اس سے کتنے آدمیوں کو نقصان ہو سکتا تھا, ایسا تھوڑی دیکھتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں اس کا. بعضی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تولی ناپی نہیں جاتی, اس کا امن عامہ سے تعلق ہوتا ہے. تو پوری دنیا میں تین چیزیں, ہر انسان کی جان, ہر انسان کا مال, ہر انسان کی عزت, اس کا جو نظام اسلام نے سنبھالا ہے, سیکھا ہے, وہ ایسا ہے کہ وہ انسانوں کی جان کو امن ہو جاتا ہے اور مال کو امن ہو جاتا ہے اور عزت کو امن ہو جاتا ہے. یہ خصوصیت ہے اس کی. پوری دنیا نے اس فلسفے کو نہیں سمجھا ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان رہتے ہیں. جان میں کیا ہے, مرڈر ہے. مرڈر اگر کسی کا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو جیل میں رکھ دیا 10-20 سال کے واسطے, 10-20 سال کے ساتھ چھوڑ کے آ جائے گا, پھر چھوڑ کے مسئلہ ہی نہیں رہے گا کچھ, وہ تو پھر کوئی اور کرے گا. اور ایک ایک آدمی کئی کئی مرڈر کیا ہوا ہوتا ہے, بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں, میں نے 4 کو سلایا ہے, میں نے 5 کو سلایا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہونے کے بعد میں وہ واقعہ نہ وہ بندہ کرنے کی ہمت کرنا, نہ کسی کو ایسا کرنے کا چانس رہنا, اتنی گھبراہٹ اس کی رہنا. اسلام نے اس کے لیے قصاص رکھا ہے, جان کے بدلے میں جان ختم کرو, ختم. اس کے علاوہ کسی اور چیز سے یہ قابو میں نہیں آئے گا. سخت سے سخت سزا دے دی آپ, مگر اس کے بغیر قابو میں نہیں آ سکتا, کتنا کو پکڑتے رہو گے. اس لیے بڑے بڑے ملکوں میں مرڈر کی کوئی کمی نہیں ہوتی, آئے دن مرڈر ہوتے ہی رہتے ہیں. ہو رہا ایک سلسلہ, چل رہا ایک سلسلہ, تو اس کو تو کوئی نظام نہیں بولیں گے نا, اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں بولیں گے نا. کرنے کے بعد پکڑ رہے ہیں, اس کا نام کنٹرول تھوڑی ہے. کرنے نہیں دینا, ہونے نہیں دینا ایک چیز کو. مال چوری ہو گئی تو اسلام یہ دیکھتا کہ کتنا اس نے چرایا تھا, اس کا کتنا نقصان کرنا, اس کا ہاتھ کاٹ دو, ختم. ایک دو ہاتھ کٹتے ہیں تو پھر کس کی ہمت ہوتی ہے؟ زندگی بھر لوگوں کو دکھاتا ہے پھر اگر چمچا کے بھائی میں نے چرایا تھا, میں نے چرایا تھا. ایک تو وہ ہے, وہ پریشانی کی بات ہے. عزت کے اندر یہ ہے کہ اس پتھر سے جو ہے اگر کسی کی عزت, حد کی عزت کی گئی ہے تو پتھر سے مار مار کے ختم کر دو اس کا. جب ایسا نظام قائم ہوا دنیا میں تو آپ دیکھیں گے کہ مہینوں نہیں سالوں گزر جاتے تھے, واقعہ نہیں ہوتا تھا کوئی. ایک پورے ملک میں واقعہ نہیں ہوتا تھا. سونے چاندی کی دکانوں کو لوگ کھلا چھوڑ کے نمازوں کو جاتے ہوئے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. سعودیہ میں جس وقت یہ اسلام پر سختی سے اس پر عمل ہوتا تھا, سونے چاندی کی دکانوں کو کھلے چھوڑ کے لوگ نمازوں کو چلے جاتے تھے. دکانیں اپنی کھلی ہوئی ہیں, کوئی چوری رابری کوئی چکر نہیں. ہمت ہی نہیں ہوتی, پکڑا جائے گا تو ہاتھ کٹ جائے گا, کون ہاتھ کٹانے کو تیار ہوتا ہے؟ یہ بیان کیا گیا 18ویں پارے کے اندر, اس نظام کو بیان کیا گیا ہے. ان کو حدود کہتے ہیں. یہ اللہ کے بیان, چونکہ اللہ ہمارے خالق ہیں, پیدا فرمانے والے ہیں, ان کو معلوم ہے ہماری نفسیات کیا ہیں. اور یہ چیز کیسے قابو میں آئے گی, امن عامہ جان کا, امن عامہ مال کا, اور امن عامہ عزت کا, یہ تینوں کا اللہ کے بتائے ہوئے نظام سے ہی قابو میں آنا ممکن ہے. اس کے علاوہ کسی چیز سے قابو میں آنا ممکن نہیں ہے. اور چاہے عمر 1000 سال انسان تجربہ کریں, اس کا تجربہ ہی کرتے رہیں گے, کامیابی اس میں ہونے والی نہیں ہے. اسلام نے ہمیں یہ چیز یہ دولت عطا فرمائی. تو انفرادی طور پر امن اور سکون کے بھی راستے بتائے اسلام نے, اجتماعی طور پر بھی بتائے, دنیا کے اعتبار سے بھی بتائیں, آخرت کے اعتبار سے بھی بتائیں. اسلام میں سلامتی ہے, اسلام سلامتی سے ہی بنا ہے. ایمان میں امن ہے, امن آخرت سے بھی ہے, امن دنیا میں بھی ہے. وہ لفظ بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے سلامتی اور امن انسانوں کو اسلام کے ساتھ میں دیا گیا ہے, ایمان کے ساتھ میں قائم رکھا گیا ہے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. حق تعالی شان ہم سب کو فہم نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہمارے حسنات میں اضافہ فرمائیے, ان کو ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائیے. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے, اس کے اندر ہونے والی کوتاہیوں کو لغزشوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم سے تو ہر عمل میں کوتاہی ہوتی ہے, تو ہمارے روزے بھی بس ویسے ہی ہیں پروردگار, مگر آپ قبول فرمانے والے ہیں. ہماری تراویح کو قبول فرمائیے, ہمارے حسنات کو قبول فرمائیے, ہمارے صدقے اور خیرات کو قبول فرمائیے. ہمارے دوستوں کو افطار کرانے کو قبول فرمائیے، روزے داروں کو افطار کرانے کو قبول فرمائیے، ہماری زکاتوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے تمام اعمال حسنہ کو قبول فرمائیے اور سیاح سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ رمضان کے بقیہ دن بھی ہمارے لیے آسان فرمائیے، اس کے روزے بھی، اس کی تراوی بھی آسان فرمائیے. اے اللہ اس کی برکات سے بھرپور ہمیں مالا مال فرمائیے، رحمتیں بھی عطا فرمائیے، مغفرتیں بھی عطا فرمائیے. اور اے اللہ جہنم سے آزادی کا فیصلہ بھی ہمارے لیے فرما دیجیے، عتق من النار فرما دیجیے. اے اللہ دنیاوی حالات کے اعتبار سے بھی ہمارے حالات صحیح فرما دیجیے، اخروی حالات بھی ہمارے صحیح فرما دیجیے. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے. اے اللہ برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجیے، ہمارے روزیوں میں وسعت اور سہولت پیدا فرما دیجیے، ہماری روزیوں کو آسانی سے ہمیں میسر فرما دیجیے. اے مولا کریم ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، ہمارے گھروں میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں جن کی وجہ سے ہم فکر مند ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائیے. آپ ہی شافی مطلق ہیں، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے مولا، اپنے کرم سے شفا نصیب فرما دیجیے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، گھروں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے. اے اللہ گھروں کے ٹوٹنے سے، رشتوں کے اجڑنے سے، شادیوں کے برباد ہونے سے حفاظت فرمائیے، کرم کا، رحم کا، فعافیت کا معاملہ فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.